الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. دعوت غور و فکر انما يتذكر اولو الالباب کے دروس جاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا ایک حصہ جو پہلا حصہ تھا وہ ہم پورا کر چکے بریلویت پر اور کوشش کی کہ تفصیل کے ساتھ بریلویت کو بیان کریں اور ان کے عقائد کے اہم اصول جو ہیں ان کو بیان کریں اور قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے مفہوم کی روشنی میں جو غلطیاں تھیں اور جو شبہات تھیں اور غلط فہمیاں تھیں ان کا ازالہ بھی کیا. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہماری غلطیوں کو اور لغزشوں کو معاف فرما, اور جو سلف صالحین کا راستہ تھا وہ راستہ ہمارے لیے آسان کر دے, اور اس راستے پر چلنے کی جو بھی طریقے ہیں یا جو بھی آسانیاں ہیں وہ ہمارے لیے آسان کر دے تاکہ ہم بصیرت پر اپنی زندگی گزاریں, علم اور عمل سے, علم نافع اور عمل صالح سے اپنی زندگی گزاریں, اور آخرت میں جیسا کہ آپ نے وعدہ فرمایا کہ میں نے جنت کو تیار کر رکھا ہے متقیوں کے لیے, کہ اللہ تعالی ہمیں بھی متقیوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں. آج کی اس نشست میں دیوبندیت پر بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے کہ دیوبندیت پر ہم بات کریں چند بنیادی باتیں ہیں مقدمے کے طور پر میں بیان کرنا پسند کرتا ہوں. نمبر ایک, یہ دعوت غور و فکر اس سے جو اہم مقصد ہے, ان دروس سے جو اہم مقصد ہے وہ نصیحت ہے صرف, اور یہ نصیحت بھی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اللہ تعالیٰ نے تواصوا بالحق کا حکم دیا ہے, لیکن خبر کے صیغے میں, امر کے صیغے میں نہیں. وہ اس لیے کہ خسارے سے وہ انسان بچ سکتا ہے جس میں چار صفات موجود ہیں, ایمان ہے, عمل ہے, تواصل بالحق ہے, اور تواصل بالصبر ہے. اگر یہ چار صفات کسی انسان میں نہ پائی جائیں تو وہ خسارے ہیں, اور وہ خسارہ دنیا و آخرت کا خسارہ ہے. اور خسارے سے جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا خسارہ ہے, اس سے مراد پیسوں کا خسارہ نہیں میرے بھائیو, کیونکہ دنیا میں صرف پیسہ نہیں ہے, دنیا میں صرف بڑے بڑے عہدے اور نوکری نہیں ہے, دنیا میں صرف گاڑی بنگلہ نہیں ہے, دنیا میں صرف بیوی بچے نہیں ہیں میرے بھائیو, یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. لیکن دنیا میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے سکون اور قرار, اطمئنان نفس, تو اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو یہ بیان کر رہے ہیں جو زندگی گزار رہا ہے اپنے طریقے سے، اپنے عقل کے بل بوتے پہ، کہ اس راستے سے ہٹ جاؤ، اس سوچ سے ہٹ جاؤ اور زندگی گزارو اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پہ. وہ ایک ہی راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اس کے علاوہ سارے کے سارے راستے یا تو بند ہیں، راستے سارے بند ہیں. ان راستوں کو کھولنے والوں نے کھول دیا اور لوگوں کو ان گمراہ راستوں پر بلانا شروع کر دیا، اور لوگ عام جاہل جن کو یہ بھی نہیں پتا کیونکہ رب نے انہیں پیدا کیوں کیا، بنیادی علم بھی نہیں ہے بیچاروں کے پاس، وہ کے پیچھے لگ کے ان گمراہ راستوں پر چل نکلے ہیں. تو وتواصوا بالحق پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرنے کی جرات کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام، پورا کا پورا دین نصیحت ہے. یعنی اگر نصیحت اس دین سے نکال دی جائے تو دین پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم سب نقص اور عیوب اور غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں. یہ نقص اور عیب ہمارے اندر بھی موجود ہیں. یہ نقص اور عیب کیسے دور ہوگا؟ جب کوئی مسلمان بھائی آ کے مجھے بتائے گا آپ پہ یہ عیب ہے، آپ اس کو دور فرمائیں. جب تک انسان شیشے میں اپنی شکل نہیں دیکھتا تو اس کو اپنی شکل کا پتہ نہیں ہوتا کیسی ہے. تو مومن مومن کے لیے شیشے کی مانند ہے، اس کے سارے اچھائیاں اور برائیاں اس میں نظر آتی ہیں. آج اگر ہم یہ نصیحت کرنا چھوڑ دیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ امت میں کتنی برائیاں پھیلیں گی، کتنا فساد برپا ہوگا. تو ان دروس کا بنیادی مقصد ہے نصیحت کرنا، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے. نمبر دو، یاد رکھیں کہ اس امت کے فرقے بنیں گے اور یہ امت فرقوں میں بٹ جائے گی، اور یہ آج سے 1400 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم علماء انا علیہ اليوم و اصحابی. دوسری روایت میں ہم علماء انا علیہ اليوم والجماعہ، یہ جماعہ کا لفظ آیا ہے، جماعت کا. یہ وہ فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، صرف ایک فرقہ، 73 میں سے صرف ایک فرقہ جو زندگی ساری گزارے گا اس طریقے سے جس طریقے سے میں اور میرے صحابہ نے زندگی گزاری. وہ اس راستے پہ چلیں گے جس راستے پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، یا جماعت کے راستے پہ چلیں گے، جماعت. تو آج ہم نے دیکھا ہے امت میں بہت سارے فرقے ہیں، اور یہ فرقے جو بنے ہیں آج موجود بھی ہیں. ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں، 73 میں سے ہم ہی وہ ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، باقی سب 72 میں ہیں. ہر فرقہ یہی دعویٰ کرتا ہے. یہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واضح بیان کر چکے ہیں، یعنی یہ جاننے کے لیے یا پہچاننے کے لیے 73 میں سے وہ ایک کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، اس کے لیے ہمیں عقل کے بلبوتے پر وہ عمارت قائم کرنا ضروری نہیں. عقل کا ترازو اس میں کام نہیں کرے گا، اور نہ ہی نظر کا جو ہمیں نظر آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کہاں پر ہیں اور کم لوگ کہاں پر ہیں، نہیں. اس کا ترازو، اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمائے. کیا فرماتے ہیں؟ علما انا علیہ اليوم و اصحابی. یہ وہی راستہ ہے سلف صالحین کا راستہ جس کو ہم کہتے ہیں سلف صالحین، گزرے ہوئے اچھے لوگوں کا راستہ، اور سلف فہرست صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام جس راستے پہ تھے وہی راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور صحابہ کرام جس راستے پر نہیں تھے یاد رکھیں وہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے. تو صحابہ کرام کا راستہ واضح ہے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا راستہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے. قرآن کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا میں کروں گا، اور قرآن کی حفاظت کے لیے فرشتے نہیں نازل کیے آسمان سے کہ جو ہی قرآن میں تبدیلی کرے اسے گلا دبا دو، ہرگز نہیں. قرآن مجید کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی پیدا کیا، اور ان انسانوں نے، بہترین لوگوں نے اپنے سینوں میں، اپنے دل میں اور اس کتاب کی شکل میں قرآن مجید کو محفوظ کیا. یہ واحد، دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں زیر زبر کا فرق بھی، اس کی گنجائش نہیں ہے، زیر زبر کا فرق بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے، اس نے تلاوت ایک لفظ کی غلط کی ہے. نہیں، زیر و زبر، دنیا کی کوئی ایسی زبان ہے جس میں زیر و زبر ہو اور اس کے فرق میں مفہوم تبدیل ہو جاتا ہو، یا اس کے فرق میں پورے کتاب کی تبدیلی ہو جائے، اور اس کتاب کو 1400 سال گزر گئے ہوں، اس کا ایک حرف بھی کوئی تبدیل نہ کر سکے؟ یہ حفاظت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اس حفاظت میں کروں گا. تو قرآن مجید متواتر طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، اس میں ایک حرف تبدیل کرنے کی گنجائش نہیں، ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوتا. حدیث کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ نہیں لیا حفاظت کا، اس لیے صحیح حدیث بھی ہے اور ضعیف حدیث بھی ہے. آپ کو قرآن کی آیت کبھی ملے گی صحیح اور ضعیف؟ ہرگز نہیں. قرآن سارے کا سارا سچا ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، لیکن حدیث میں آپ کو صحیح بھی ملے گی، ضعیف بھی ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کو اس ضعیف انسان کے سپرد کیا، اور ضعیف انسان نے جب حفاظت کی تو اس ان لوگوں میں منافقین بھی تھے اور دین کو توڑنے والے بھی تھے اور فتنہ پسند بھی تھے، شر پسند بھی تھے. شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، اس نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لمبی زندگی دے، میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا. شیطان پر وعدہ پورا کر رہا ہے. کیا ہم لوگ اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں؟ ارے وعدہ پورا کرنے میں کہیں شیطان ہم سے اچھا نہ ہو جائے. شیطان نے پوری کوشش کی ہوئی ہے، اپنے ہاتھوں سے، پاؤں سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے حملہ کر رہا ہے، اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، اور ہم لوگ اس شیطان مردود کی چال میں آ کے اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں. تو یہ ترازو صحابہ کرام کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ واضح ہے اور احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہے. تو جو برے لوگ تھے جنہوں نے ضعیف حدیث بیان کرنا شروع کی، یعنی جو بات بھی تھی منسوب کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کو توڑنے کا ذریعہ تو مل گیا انہیں، کیونکہ وہ بہترین زمانہ تھا صحابہ کرام، جس نے یہ کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس آگے بات نہیں کرتے تھے وہ، کیونکہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر آنکھوں پہ ہوتا تھا. تو برے لوگوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدعتی لوگوں بھی آئے، بدعتی بھی آئے، منافقین بھی کہنا شروع کر دیا. تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، مشہور تابعی ہیں، مقدمہ صحیح مسلم میں وہ فرماتے ہیں، ہم پہلے روایت کو لے لیتے تھے، حدیث کو لے لیتے تھے جس سے بھی سنتے، لیکن جب بدعتی لوگ زیادہ ہوئے اور انہوں نے بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا شروع کر دی، تب ہم نے سند دیکھنا شروع کی. یہ اس سند میں دیکھیں یہ حدیث ہم تک کس نے پہنچائی ہے، 1 2 3 4 یہ جو بیچ میں لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ بدعتی ہیں، سچے ہیں، جھوٹے ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، کون ہیں یہ لوگ؟ ان کو الگ الگ کیا، اور آہستہ آہستہ بعد میں علماء آتے گئے اور صحیح حدیث کی بنیادیں رکھتے گئے، اور آہستہ آہستہ ایک علم بن گیا مصطلح الحدیث کا، جس کا وجود صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ براہ راست سنتے، بات کوئی ضعیف حدیث کا کوئی اندیشہ تھا؟ جب براہ راست سن رہے ہیں بات سچی ہے، لیکن جو ہی زمانہ دور ہوتا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے، برے لوگوں نے ایک چال چلنا شروع کی. کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس پہ شک نہیں ہے، فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سر آنکھوں پہ ہے، لیکن جس نے یہ بات نقل کی ہم تک پہنچائی ہم اس پہ شک کہ یہ بندہ سچا نہیں ہے، تو اس لیے اس کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے ہم اس حدیث کو یہ کہہ دے کہ حدیث ضعیف ہے، ورنہ ہماری ضرورت کہاں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے ضعیف ہے؟ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے وہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو جھٹلایا؟ تو اپنے اندر ذرا جھانک کے دیکھے کہ اس کے دل میں کوئی ایمان ہے؟ تو صحابہ کرام کا علم اور عمل ان حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے، آج بھی محفوظ ہے، تو جو اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے کتابیں موجود ہیں میرے بھائی، آج تو کمپیوٹر آ گئے ہیں، بالکل آسان ہو گئے، سی ڈی ہے، آپ کلک کریں جو حدیث آپ کو چاہیے آپ سند کے ساتھ دیکھ لیں، اگر سند نہیں سمجھ سکتے تو محققین علماء نے یہ بھی بیان کر صحیح یا ضعیف ہے، یہ بھی آپ کا راستہ انہوں نے آسان کر دیا ہے، لیکن جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہی صحابہ کرام کا راستہ ہے اور یہ پیمانہ صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں کہ راہ راست پر وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے جو صحابہ کرام کے راستے پر چلتے ہوں گے، اور اس امت میں یاد رکھے چار قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو دھوکہ دے رہے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو دھوکہ کھا رہے ہیں، تیسرے وہ لوگ جو نصیحت کر رہے ہیں، اور چوتھے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو، نہ ہم دھوکہ کھا رہے ہیں، نہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اور نہ ہم نصیحت کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ امت میں بہت زیادہ ہیں حقیقتاً، یہ چوتھا جو گروہ ہے یہ دھوکے میں ہے، اگر آپ نصیحت نہیں کر سکتے تو آپ ان کے پاس جا کے نصیحت حاصل کر سکتے ہو، پھر نصیحت دے سکتے ہو جو نصیحت دے رہے ہیں، اور اگر آپ نصیحت حاصل کر کے علم حاصل نہیں کرو گے تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جو دھوکہ کھا رہے ہیں، اور دھوکہ دینے والے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹا رہے ہیں، جیسا کہ حضرت حذیفہ کی مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت، خیر اور شر کا مشہور حدیث ہے، کہ ایک ایسا شر آئے گا امت میں جس میں دعات علی ابواب جہنم، ایسے لوگ آئیں گے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دیں گے، ذرا غور تو کریں، دعات علی ابواب جہنم کون ہے؟ صرف انہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ سوال کرتے ہیں، ذرا بتائیں یہ ہیں کون، ان کی صفات کیا ہیں، تاکہ ان سے بچ تو سکیں ہم، کیا یہ لوگ واقعی امت میں آئیں گے؟ اگر ہمارے زمانے میں آج صفت تو ذرا بتائیں ہم بچ تو سکیں ان سے، کیا یہود و نصارہ تو نہیں ہے؟ نہیں، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی جلد ہماری جلدوں جیسی ہے، ان کی زبان ہماری زبان ہے، وہ ہم میں سے ہی ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہی ہیں، لیکن جہنم کی طرف بلائیں گے؟ جی ہاں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کے، دنیا میں مفاد کے لیے یا کسی اور مفاد کے لیے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ کون ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم دلوں کے حال نہیں جانتے، ان کی پہچان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں، جو صحابہ کرام سے راستے سے آپ کو ہٹاتے ہیں، اگرچہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، زبان سے اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، ان کی زبان پہ قرآن اور احادیث کا مجموعہ بھی آپ سنتے ہیں، لیکن جو ہی وہ آپ کو سلف صالحین کے راستے سے، صحابہ کرام کے راستے سے ہٹاتے ہیں، آپ کو پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہ دعات علی ابواب جہنم ہے، جو دھوکہ کھا رہے ہیں یہ بیچارے لوگ ہیں، انہوں نے آنکھیں کھولی جہالت میں، نہ ان کے والدین پڑھے لکھے، اگر پڑھے لکھے تو دنیا کا علم ہے، دین کا کوئی علم نہیں، ماحول معاش جہاں پہ رہتے ہیں وہ بھی ویسا ہی ہے، جن کو اچھا سمجھتے ہیں مولوی حضرات، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں وہ انہی کو جانتے ہیں، وہ جیسے ان کو موڑتے ہیں ویسے مڑ جاتے ہیں، اب دھوکہ کھانے والے بھی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جو عوام الناس ہے، جو دین سے بالکل واقف نہیں، جاہل ہیں، دین کی بنیادی علم بھی ان کو نہیں ہے، آپ کسی پوچھا آپ کو اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کیا، جواب نہیں کہ اس کے پاس پتہ نہیں اس کو، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں، جو مفتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، معاشرہ ان کی طرف جاتا ہے، جاہل ان کی طرف جاتے ہیں، فتوے حاصل کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں ہر چھوٹے اور بڑے مسئلے میں، یہ جو علماء اور طلاب علم کا طبقہ ہے، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں، انہیں دھوکہ کیسے حاصل کیا، اپنے علماء سے، انہیں اپنے علماء سے، انہوں نے اپنے علماء سے، اس طریقے سے یہ استاد و شاگرد کا جو سلسلہ چلتا رہا. ان میں سے کوئی وہ بھی تھے جو دعات ابواب جہنم تھے، وہ بھی تھے، لیکن باطل کو سجا کے، بنا کے اور سوار کے اور خوبصورت کر کے بیان کیا. اچھے لوگوں نے جو راہ راست پہ چلنا چاہتے تھے لیکن دین کے بنیادی علم نہیں تھا، اس بات کو حق سمجھ پر اس پہ چلنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ زمانہ چلتا گیا، ان کے بعد میں شاگرد ہے، انہوں نے بھی وہ اسی بات کو حق سمجھتے ہوئے آگے کیا. اس کے بعد بعد میں لوگوں نے اس طریقے سے ایک سلسلہ چلتا رہا، اور آہستہ آہستہ امت میں فساد اور تفرقہ پیدا ہو گیا. اور نصیحت کرنے والے ہر دور میں موجود ہیں، یاد رکھیں، ہر دور میں موجود ہیں. لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں، الا تحبون الناصحین، کیا تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو؟ نہیں میرے بھائیو، نصیحت کرنے والوں کو لوگ پسند نہیں کرتا. اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا دیا، الا تحبون الناصحین، کیا تم نصیحت کرنے کو پسند نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے؟ بھائی جو تمہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر آپ کا ہاتھ کو پکڑ کے کھینچ رہے جنت کی طرف، آپ ان سے نفرت کرتے ہو، عجیب غریب ناموں سے معصوم کرتے ہو، گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، کیا آپ سے کوئی پیسہ مانگتا ہے؟ آپ سے کوئی دنیا مانگتا ہے؟ نصیحت کرتا ہے آپ کو؟ ہاں اگر کوئی پیسہ مانگے تو نہ دینا، اس کو دھکے دے کے نکال دینا. لیکن جب کوئی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو نصیحت کرے کہ ذرا آنکھیں کھولو اور دیکھو آپ کہاں ہو، تو اس کی نصیحت ضرور قبول کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ ضرور عمل کرنا، اللہ تحبون الناصحین. کیونکہ نصیحت کرنے والے کو کون پسند نہیں کرتا تھا؟ کافر اور منافق پسند نہیں کرتے تھے. تو یہ ان کی نشانی ہے میرے بھائی، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی یہ نشانی نہیں ہے کبھی کہ وہ نصیحت کرنے والے کو پسند نہ کریں. اور چوتھے لوگ جو کہتے ہیں نہیں، ہم کسی میں سے نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ لیتے ہیں اور نہ ہی نصیحت کر سکتے، ہمارا کام نہیں ہے، تو وہ بھی دھوکے میں ہے بیچارے. بھائی میرے آنکھیں کھولو، کب تک اس دلدل میں رہو گے؟ کب تک اس دنیا کے دلدل میں رہو گے اور آپ کو یہ دنیا گھیر کے رکھے گی؟ امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، امت میں فتنہ اور فساد ہے، دشمن دروازوں پہ ہے، کب تک اس جہالت کی، یعنی کب تک جاہل رہو گے؟ کب تک زندگی اس طریقے سے گزارو گے؟ آخر کبھی وقت تو آئے گا، وقت کب آئے گا؟ دیکھیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، دین کو سمجھنا نہیں چاہتے، دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، صراط مستقیم پر نہیں چلنا چاہتے یا اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، تو کسی اور کو نہ روکو. اگر اچھا کام نہیں کر سکتے تو برا کام نہ کرو. اگر کسی کو راہ راست پر نہیں بلا سکتے تو ان کو نہ روکو جو لوگوں کو راہ راست پر بلاتے ہیں. ان کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ یعنی یا تو آپ اچھا کام نہیں کرتے تو برا ضرور کریں گے میرے بھائی. اگر اچھا کام نہیں کر سکتے تو اچھوں کو برا نہ کہو. تو یہ چار قسم کے جو گروہ لوگ میں نے بتائے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، میرے گزارش ہے سب سے، ہم ان چاروں میں سے کہاں ہیں؟ کون ہیں ہم؟ کیا ہم کہیں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ اور یہ دنیاوی دھوکہ نہیں ہے میرے بھائیو، یاد رکھیں کہ پیسے کے لین دین میں، وہ بھی دھوکہ ہے، وہ بھی حرام ہے میرے بھائی، وہ بھی حرام ہے. لیکن بات ہو رہی ہے دین کی بنیادی، شریعت کی بنیادی علم کی بات ہو رہی ہے. لوگوں نے تو یہاں پر بھی دھوکہ دہی کی ہے. کیا ہم دھوکہ دینے والے تو نہیں ہیں؟ کیا ہم دھوکہ کھانے والوں میں سے تو نہیں ہیں؟ کیا ہم نصیحت کرنے والوں میں سے ہیں، یا ہم اس چوتھے گروہ میں ہیں جو کہتے ہیں یار ہم چھوڑ دو، ہم صرف کھانا پینا بچے پیدا کرنا آتا ہے بس، ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو، جب دل کرے گا نماز بھی پڑھ لیں گے، جمعہ کی نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھ ہی لیتے ہیں، حج جب اللہ تعالی قسمت میں لکھے گا تو وہ بھی کر لیں گے، زکوٰۃ ہم انشاءاللہ نکال ہی دیں گے. میرے بھائی یہ جو زندگی گزار رہے ہو ان سے نکلو، توبہ کرو. کیا ہم ان میں سے تو نہیں؟ تو یہی دعوت ہے غور و فکر کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنے اندر تھوڑا سا جھانکے اور دیکھے میں کہاں پہ ہوں. تیسرے نمبر پر ان دروس سے کسی کی تنقید کرنا، کسی کی تنقید کرنا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں. ہم کسی فرقے پر تنقید کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، کسی فرقے کو صرف برا کہنے کے لیے نہیں بیٹھے میرے بھائیوں. مقصد یہ ہے کہ اگر میرے اندر کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، تو اس کا میرا مسلمان بھائی اس خامی کو دیکھے، مجھے آگاہ کرے. ہمیں جو خامیاں نظر آئی ہیں، جو غلطیاں نظر آئی ہیں، ان گروہوں میں ہم ان غلطیوں کو ان کی کتابوں سے نکال کر ان کو دکھا رہے ہیں. میرے بھائی اگر میرے اندر عیب ہے مجھے نظر نہیں آ رہا, آپ مجھے نہیں دکھائیں گے تو میں کیسے اس سے توبہ کروں گا؟ میرے بھائی امت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ہم حق پہ چل رہے ہیں لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ حق کیا ہے. اگر ہم حق صرف بیان کر دیں کہ یہ قرآن ہے یا سنت ہے یا توحید ہے یا شرک ہے بس لوگوں کو چھوڑ دیں, وہ کہیں ہم بھی اس پہ عمل کر رہے ہیں, توحید پہ تو ہم بھی عمل کر رہے ہیں, شرک سے ہم بھی دور ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا اصل منہج اور ہمارا اصل عقیدہ کیا ہے, اس میں کہاں کہاں پر غلطی ہے. تو مقصد یہ ہے اگرچہ لوگوں کو برا لگتا ہے, لوگوں کو یہ برا لگتا ہے کہ دیکھیں اس کو صبح ہماری برائیں نظر آتی ہیں بس ہماری اچھائیں کہاں ہیں. میرے بھائی اگر میں اچھائی بھی ساتھ بیان کروں تو برائی تو پھر مٹ گئی. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل برے ہیں یا وہ کوئی اچھا عمل کرتے نہیں ہیں, ہرگز نہیں. جب ہم بات کرتے ہیں نصیحت کی تو نصیحت میں ہمیشہ برائی ہی دکھاتے ہیں, یہ برائی ہے اس سے توبہ کرو, اسے رجوع کرو. اور آپ دیکھیں اسماء الرجال نے جو کتابیں لکھی ہیں, کیا انہوں نے جب کسی پہ جرح کی ہے تو یہ ساتھ بیان کیا کہ نمازی بھی تھا, روزہ بھی رکھتا تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا, اچھا شخص تھا, اللہ والا تھا, کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں. وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, کہتے ہیں یہ اس کا حافظہ کمزور ہے یا یہ منکر ہے یا, تو وہ ایسے باتیں بیان کرتے تھے جو اس شخص میں موجود تھیں, یعنی جو حدیث بیان کرتے تھے. کیا نمازی نہیں تھے؟ کیا روزہ نہیں رکھتے تھے؟ کیا دعوت تبلیغ کا کام نہیں کرتے تھے؟ سب کچھ کرتے تھے, لیکن ضعیف کیوں ہے؟ ان کا ضعف کو کیوں علماء نے بیان کیا؟ تاکہ لوگ ان سے آگاہ ہو جائیں, ان سے حدیث نہ لیں. وہ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے قابل نہیں ہے, ان کے اندر اتنی خرابی موجود ہے کہ وہ اس نور کو نہیں اٹھا سکتے اپنے کندھوں پر, اس لیے آگاہ کیا ہے. تو آج ہمارا بھی یہی مقصد ہے, ان گروہوں کی تنقید کرنا صرف ان پہ کیچڑ اچھالنا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں, ان کے عیب لوگوں کو دکھانا مقصد نہیں ہے. ہم جب عیب دکھاتے ہیں یا غلطی دکھاتے ہیں تو اس کا جگہ بھی دکھاتے ہیں کہ کس کتاب میں ہے, کس عالم نے کہا ہے, اور اس کا قرآن اور سنت کی روشنی میں جواب بھی دیتے ہیں. یہ نصیحت ہے. ہاں اگر ہم صرف ان کو یہ کہیں کہ تمہاری یہ غلطی ہے اور چھوڑ دیں, نصیحت بھی نہ کریں, پھر تو بات درست ہے کہ ہم صرف عیب ہی پر اتر آئے ہیں. ان کے عیب ہی دکھانا ہمارا مقصد ہے میرے بھائی؟ ہرگز نہیں. ہمارا مقصد عیب دکھانا نہیں ہے صرف, یہ غلطی ہے, غلطی ہوئی ہے جس سے بھی ہوئی جیسے بھی ہوئی ہے, اور لوگ اس پہ چل رہے ہیں. ہمارے باپ دادا شاید اس پہ چل رہے تھے کبھی, لیکن ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے میرے بھائیوں. حجت ہے قرآن اور سنت اور صلی اللہ علیہ صالحین کا راستہ, وہ حجت ہے ہمارے لیے. اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ بھی تو آخر کبھی تو ہونا چاہیے. اگر ہم سب خاموشی اختیار کریں تو کون اس ازالہ کو, اس برائی کو کون دور کرے گا, اس کا ازالہ کون کرے گا؟ چوتھے نمبر پر اگر ہماری باتوں میں غلط بیانی ہو یا کوئی ایسی بات کریں جو آپ کے علماء نے نہ کی ہو, یا کوئی ایسی کتاب کا حوالہ دے جو آپ کے گروہ سے یا آپ کے فرقے سے اس کا تعلق نہیں ہے, یا کوئی ایسی بات کریں جو حقیقت سے دور ہو, جس میں غلط بیانی ہو اور جھوٹ ہو, تو آپ یہ ثابت کریں. ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اگر یہ باتیں غلط ثابت ہوئیں, ان کتابوں کے حوالے غلط ثابت ہوئے, تو ہم آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے, آپ لوگوں سے معافی مانگیں گے, اور اپنی بات سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن پانچویں نمبر پہ اگر ہماری بات سچ ثابت ہو جائے اور آپ کی کتابوں میں اور آپ کے علماء کے اقوال سے یہ باتیں واضح اور سچ ثابت ہو جائیں, تو پھر آپ نے بھی انصاف کرنا ہے. آپ نے بھی یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم انصاف کریں گے. یہ نہ دیکھیں کہ ہم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیں بھی ایک گروہ میں سے ایک گروہ بنا دیا ہے. اب اس کو نہ دیکھیں, یہ نہ دیکھیں کہ یہ تو ہمارے ہیں دشمن. دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے, کیا خیال ہے؟ انصاف ہوتا ہے دشمنوں کے ساتھ کہ نہیں؟ اس سے کوئی دلیل آتی ہے کسی کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس پہ آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو, یہی تقوی کے قریب ہے. متقی بننا چاہتے ہو نا, انصاف کرو. دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو میرے بھائی, اگر آپ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو. لیکن یہاں پہ انصاف ضرور کرنا. ان باتوں کو جو ہم نے بیان کیا ہے, اگر سچ ثابت ہو جائیں تو ایک عمل ضرور کرنا، اپنے علماء سے رجوع کر کے ان سے یہ سوال ضرور کرنا، اور وہی بات جو میں نے بریلویت کے درس میں بیان کی تھی، جواب موجود ہوگا ہمیشہ یاد رکھیں، جواب تو موجود ہی ہے. ہم لوگوں کو میں بات اس لیے کروں، لوگوں کو ہم منع نہیں کرتے علماء کے طرف رجوع نہ کرو، کیونکہ یہ بھی ناانصافی ہوگی صرف ہماری بات سنو بس، نہیں ہرگز نہیں. آپ جانا چاہتے ہو علماء کی طرف جاؤ، لیکن یہ بات کی ذہن نشین رکھ لو کہ جواب ضرور موجود ہوتا ہے. اس سے میں نے مثال دی تھی، یاد ہے کسی کو؟ کیا؟ ہاں، سو بچوں کا قاتل. پاکستان میں جاوید اقبال کا نام ایک شخص تھا، اس شخص نے سو بچوں کو صرف قتل ہی نہیں کیا، بے دردی سے قتل کر کے تیزاب کے ڈبے میں ان کو ڈال دیا. ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ بالکل ریت کی طرح چور ہو گئی تھی. اس کے ان سے بھی سوال کیا گیا، جواب اس کے پاس بھی تھا. حالانکہ اس شخص سے سوال پوچھنا چاہیے کوئی ضرورت ہے کوئی سوال پوچھنے کی اس شخص سے؟ ایک شخص پاگل بھی نہیں ہے، اپنے فل ہوش و حواس میں ہے، اس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اپنے بھائی یا اپنے قتل کیوں کیے تھے؟ بھائی صاحب نے جواب میں، ان کے پاس بھی جواب ہے، جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس معاشرے میں سب سے ذلیل اور سب سے بیچارے لوگ یہ بچے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے حقوق پورے نہیں ہو رہے، لوگوں کو ان کے حق نہیں دے رہے، کوئی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی گھوڑوں پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھوک کی حالت میں، کوئی پیاس کی حالت میں، کوئی فقر کی حالت میں، کوئی شدت کی حالت میں، کوئی مرض کی حالت میں. مجھے ان پہ ترس آیا، اور ایسا ترس آیا، ان کو ایسی نجات دلائی کہ ان کو قتل کر کے تیزاب کے کنٹینر میں ان کو رکھ دیا، اور ایک دو نہیں سینچری پوری کی، سو. یا اس کا جواب درست ہے؟ تو میرے بھائی یہ بھی ذہن نشین کر لے، جواب ہوگا ضرور، لیکن معتبر جواب کون سا ہوتا ہے؟ علی ما انا علیہ اليوم واصحابی، صحابہ کرام سے یہ ثابت کرے صحیح سند کے ساتھ. اگر صحابہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے جو غلطیاں ہم بیان کریں گے کہ وہ یہ کرتے تھے، اور صحابہ کا اس پہ اجماع ہے، یعنی صحابہ نے یہ کیا اور کس نے ٹوکا نہیں، تو اجماع سکوتی اسے کہتے ہیں، یا کوئی واضح اجماع صحابہ کا، تو ہم اپنی باتوں سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں میرے بھائیو. تو جواب میں ہمیشہ قرآن اور سنت جیسے ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے سلف صالحین کا راستہ میرے بھائیو، کیونکہ قرآن اور سنت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، شیعہ بھی قرآن سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، خوارج قرآن سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، جہمی قرآن سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، معتزل قرآن سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، اشاعر ماتریدی قرآن سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، قادیانی قرآن سنت کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ کون سا گروہ ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن سنت کا دعویٰ نہ کرے؟ کوئی ہے؟ سب گروہ قرآن سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن حق بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی سمجھ بہت ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے براہ راست قرآن مجید کو بھی سمجھا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھا، اور پھر انہیں وہی سمجھ جو ہے اپنے شاگردوں کو دی، اپنے شاگردوں کو سمجھائی، ان کے شاگرد نے اپنے شاگردوں کو، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، وہ آج بھی موجود ہے، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو جو بھی آپ کو جواب میں کہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم تو عام الناس میں سے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ صحیح ہے ضعیف ہے؟ کوئی پتہ ہے ہمیں؟ ہمیں کیا پتہ کہ اس آئے کی تعویل نہیں ہو رہی؟ جیسے کل میں نے ایک بات بیان کی، ایک شخص کا نام تھا بیان بن سمعان، اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہتے میں نبی ہوں. تو پوچھنے والے نے پوچھا، بھائی اس کی دلیل کیا کہ تم نبی ہو؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، میرا ذکر قرآن مجید میں ہے. تو لوگ پریشان، کہاں پہ بھائی قرآن مجید تو ہم نے بھی پڑھا ہے. وہ شخص کہتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بیان من ربکم، تو دیکھیں میرا نام بیان ہے، اللہ قرآن مجید نے میرا نام پہلے سے بیان کیا تھا کہ یہ بیان جو ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے، اسے فرما برداری کرنا. تو بیان تو بیان ہی ہوتے ہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ بیان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ واضح الفاظ ہے، کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. لیکن کرنے والوں نے کر دیا اپنا کام، اور ان کے پیچھے لوگ چلنا شروع کر دیے. تو قرآن مجید کی تحریف، قرآن مجید کی باطل تعویل بھی موجود ہے، لوگوں نے کی ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ضعیف حدیثوں کی بھی بیان، ضعیف حدیثوں کو بھی بیان کیا ہے، من گھڑت حدیثوں کو بھی بیان کیا ہے، جسے ہم آگے بیان کریں گے انشاءاللہ اپنے دروس میں. تو سلف صالحین نے ان سب کو درست کر دیا، جہاں جہاں پر غلطی تھی اس کو دور کی، جہاں جہاں پر ناپاکی تھی اس کو پاک کیا، جہاں جہاں پر کوئی ٹیڑھی چیز اس کو سیدھا کیا. تو یہ صحابہ کرام کی سمجھ, سلف صالحین کی سمجھ میرے بھائی بہت ضروری ہے. ہماری دعوت بھی یہی ہے. میں کبھی نہیں, میرے یاد رکھیں, یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے عالم کے قول کو چھوڑ کے میرے عالم کے قول کو لے لیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ میں نے کسی وقت کسی کو کہا ہو کہ آپ امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ کے شیخ بن باز کے قول کو لے لو؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ ہماری دعوت یہ نہیں ہے میرے بھائی. ہم یہ کہتے ہیں یہ سلف صالحین کا راستہ ہے, جو بھی اس راستے پہ چلتا ہے وہ ہمارا امام ہے, ہمارا ہم اس کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں. اور جو اس راستے سے دور ہے, چاہے وہ دنیا کے رزم میں کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو, کتنا عظیم کیوں نہ ہو, اگر اس صحیح سیدھے راستے سے وہ ہٹ گیا ہے تو ہم اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں میرے بھائی. کیونکہ قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے کس کس امام کی اتباع کی. سوال کیا ہوگا؟ ماذا اجبتم المرسلین, تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اور رسول کیا لے کے آئے میرے بھائیو؟ رسول توحید کا علم لے کے آئے, سنت کا علم لے کے آئے, لوگوں کو اس پوری دنیا میں ایک وہ طریقہ عطا کیا, وہ طریقہ لے کے آئے جس سے انسان اپنے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکے. صراط مستقیم لے کے آئے میرے بھائی, اور صراط مستقیم پر چلنے کے طریقہ بھی بتا دیا, اور جب گروہ بندی ہوگی اس کا حل بھی بتا دیا. کیا کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ کچھ چھپا ہوا نہیں ہے میرے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا, اور سب کچھ واضح ہے, اور سب کچھ جاننے والے جانتے ہیں, اور جو نہیں جاننا چاہتے وہ اپنے رب کو جواب دیں گے میرے بھائی, یاد رکھیں. اور جب سوال ہوگا اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان سے بغیر ترجمان کے سوال کریں گے, اور حساب دینا ہوگا میرے بھائی. آج ہم کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے اگر ہم بلائے جو کھڑے ہو جائیں تو ہمارے پاؤں کانپتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ. بلایا کیوں ہے پتہ نہیں, اگرچہ وہ ہمیں انعام دینے کے لیے بلایا ہے, اس نے ہمیں پتہ نہیں کیوں بلایا ہے, لیکن پاؤں ہمارے ضرور کانپیں گے میرے بھائی جب بادشاہوں کا بادشاہ بلائے گا. اور وہاں پر یہ ایسی نہیں چل رہے ہوں گے, یہ کارپیٹ نہیں بچھے ہوئے ہوں گے جیسے آج کل بادشاہوں کے قلعوں میں جو بچھے ہوئے ہوتے ہیں. ہرگز نہیں. سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, افراتفری ہوگی, کوئی شخص کسی دوسرے کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت رب ذوالجلال کو حساب دینا ہوگا, تو اس کے لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہے. تو مقدمے کے طور پر میرا خیال کافی ٹائم گزر گیا, 40 منٹ ہو گئے ہیں. تو ابھی تو میں عقیدہ دیوبندیت کی بات شروع نہیں کر سکتا. اگلے درس سے انشاءاللہ ہم دیوبندیت پر بات کریں گے. دیوبندیت کیا ہے, ان کے نظریات کیا ہیں, یہ کیسے شروع ہوئی, اور یہ کب گروہ بنا. حقیقتاً گروہ نہیں تھا یہ. یہ گروہ کیسے بنا, وہ کیسے وجود میں آیا, ان کے عقائد کیا ہیں, اور عقائد کے ساتھ ساتھ انہیں جو منہج اپنا وہ منہج کیسا ہے, اس میں کہاں کہاں پر غلطی ہوئی, اور وہ غلطی کیسے لگی, اس غلطی کا ازالہ کیوں نہیں کیا گیا, ان کے علماء اس کا ازالہ کیوں نہیں کیا, یہ اگلے دروس میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. اور جہاں جہاں پر ان کی غلط فہمی ہے ان اصول پہ اور ان عقائد پہ اور ان طریقوں پہ انشاءاللہ اس کی ہم نشاندہی کریں گے, اور کوشش کریں گے. میں یہاں پر انشاءاللہ یہی کوشش کروں گا, بریلوی کے درس میں میں نے جو جواب دیے تھے وہ قرآن اور سنت سلف صالحین کے راستے سے, یعنی قرآن اور سنت سے میں نے جواب دیے تھے. تو کچھ بریلوی حضرات نے یہ اعتراض کیا, بھئی تو ہمارے پاس بھی قرآن سنت ہے, ہم بھی صحابہ کرام کے راستے پہ عمل کرتے ہیں, کہنے والے تو کہہ دیتے نا. اس لیے میں نے دیوبندیت کے درس میں ان دروس میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ دیوبندیوں کے معتبر علماء کے اقوال سے جواب دوں گا, ان کے عقائد اور غلطیوں کا رد جو ہے وہ ان کی معتبر علماء جن کو خود اقرار کرتے ہیں انہی میں سے انشاءاللہ کوشش کروں کہ ایک ایک پوائنٹ جو ہے ان کا میں انشاءاللہ جواب دوں گا, تاکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ناانصافی کرتے ہیں. تو یہاں پر تو انشاءاللہ کوئی یہ نہیں کہے گا آپ لوگ ناانصافی کرتے ہیں. جب ایک شخص معتبر عالم سمجھتے ہیں, امام اعظم سمجھتے ہیں, جب وہ آپ کے اس منہج کا رد کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو ماننا چاہیے کہ نہیں, پھر تو ماننا چاہیے نا, تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ یہ تو قرآن کی بھی تعویل پیش کرتے ہیں, احادیث کی بھی بورڈ توڑ کے پیش کرتے ہیں بس اپنی بات منوانے کے لیے. کہنے والے نے کہا ہے. اگر تھوڑا سا آپ غور کریں جتنے بھی ہم نے بریلویت کے درس میں غلطیوں کے ازالے کیے ہیں, میرا خیال کوئی بات دلیل سے خالی نہیں ہے. ہر ایک بات کی ایک اور ایک وجہ سے نہیں, مختلف وجوہات میں نے بیان کیے کہ بھائی اگر علم غیب کا عقیدہ ہے, علم غیب کے عقیدے کے جو جواب ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے یا حدیث ہے, اس طریقے سے مختلف وجوہات کے ذریعے سے عقل تک بھی ہم لے گئے کہ عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی. تو اس تفصیل سے ہم نے جواب دیے تھے. تو انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم ان کی اپنی کتابوں سے ہی بات کریں گے اور ان کا رد بھی ان کی اپنے علماء سے ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, شرک بدعت اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ اگلے دروس میں انشاءاللہ پورا ہم بیان کریں گے, عقیدہ کیا ہے, منہج کیا ہے, یہ فرقہ کیا ہے, سوچ فکر کیا ہے, یہ کیسے وجود میں آئے, انشاءاللہ اس کی بات بیان کریں گے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.